زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، شرمندگی.
الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کیا خوب کہا ہے اعلی حضرت نے،
کعبے کے بدرو دو جا تم پہ
تبارک تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کا مقصد پروگرام مدنی چینل کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ ایک مہمان، ہمارے مرکزی مجلس شورا کے رکن، خصوصی طور پر ویڈیو لنک کے ذریعے سے بھی شامل ہوتے ہیں. آج ہمارے بہت ہی پیارے رکن مرکزی مجلس شورا دعوت اسلامی کا جو ہے کنز المدارس بورڈ، اس کے آپ صدر بھی ہیں، ایک جید عالم دین بھی ہیں، جامعۃ المدینہ للبنات کے جو ہے وہ ذمہ دار بھی ہیں، اور اللہ کریم نے آپ کو بڑے علم سے بھی نوازا ہے، اور آپ مصنف بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کرنے والے بھی ہیں. حضرت مولانا جناب محمد جنید اتاری مدنی جدہ شرف ہو آج بالخصوص ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے سے پروگرام میں شامل ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی جناب محمد عدنان چشتی مدنی جدہ شرف ہو، آپ بھی تشریف فرمائیں. انشاءاللہ الکریم گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. دل کی حالتیں، کچھ عبادات ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ بھی ہے.
بالکل،
جیسے ثواب کمانے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا.
ذکر کرنا،
اور ذکر بالقلب بھی ہوتا ہے، یعنی بندہ دل کے ذریعے سے ذکر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کر کے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ کریم کی محبت میں اضافہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک قلبی عبادت یہ بھی کر رہا ہے. سبحان اللہ، جس طرح ذکر بالقلب ہے، اس طرح ذکر باللسان ہے، اسی طرح بندہ اپنے اعضاء کے ساتھ ذکر بالجوارح یہ بھی کرتا ہے. تو آج ہم نے دل کی حالتوں کو جو ہے وہ پروگرام کا عنوان اور موضوع بنایا ہے. دل، یہ کون سا دل دل ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل. عدنان بھائی
جی،
دل تو ہے،
دل ہے،
لیکن
وہ
دل ہے
وہ
دل، دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ دل کی حالتیں آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. پہلا سوال سیدی میں جو آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کی شاید یہ خواہش ہوگی، ہر ایمان والے کی یہ تمنا ہوگی کہ میرا دل جو ہے یہ نور ایمان سے منور ہو جائے, ایمان کی روشنی سے میرا دل جو ہے یہ منور ہو جائے. تو سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ یہ کس طرح سے ہوگا.
ہر ایمان والے کی خواہش ہے کہ اس کا دل نور ایمان سے مزین ہو. نور ایمان سے دل کیسے مزین ہو؟ آپ نے یہ ارشاد فرمایا, جس قدر انسان کا ایمان پختہ ہوگا, اس کو معرفت الہی حاصل ہوگی, اس قدر اس کے دل میں نور ایمان بڑھتا چلا جائے گا. تو جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جاتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کا دل اس کی اماجگہ بن جاتا ہے, تو وہ نور ایمان سے بھر جاتا ہے, اس کا دل نور ایمان والا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اب کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے.
سبحان اللہ,
واہ
سبحان اللہ, کیا خوب بات کہی جی. اور دل ہے نا عدنان بھائی, دل کے اندر نور ایمان ہے
جی,
یہ اللہ کریم کی ایک خاص عطا ہے
جی.
تو بندہ اس کا اللہ کریم سے سوال بھی جو ہے وہ کرتا رہے اور دعا بھی کرتا رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آباد رکھے.
بالکل,
یہ بھی ایک بڑا ضروری کام ہے نا
جی.
دل میں اگر جیسے باطنی بیماریاں جمع کی ہوئی ہیں, حسد جمع کیا ہوا ہے, کینہ جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے, مسلمانوں کی دشمنی جو ہے دل میں بسائی ہوئی ہے, سازشوں کے جو ہے وہ جال بن رہا ہے, تو پھر یہ دل کو کیسے حلاوت ایمان, یہ ایمان کی مٹھاس کیسے نصیب ہوگی, کیا فرمائیں گے؟
واقعی اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے کو ایمان عطا فرمایا, اسے چاہیے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرے
جی.
اور دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہونا, یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے
جی.
اور بندہ مومن کو ایک اعتبار سے جب بندہ دیکھتا ہے تو سب سے بڑھ کر محبت اپنے خالق و مالک سے ہونی چاہیے, کہ اسی نے وجود بخشا, دنیا میں آنے کا سبب, لانے کا جو حقیقی ذریعہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک ہے, اور پھر ساتھ ساتھ دیگر نعمتیں, تو اس کے شکرانے کے طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے کو دل میں بسانی چاہیے. بعض پر اللہ تبارک تعالیٰ ویسے فضل فرماتا ہے, کرم فرماتا ہے کہ انہیں سب سے بڑھ کر اپنی ذات, اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت عطا کر دیتا ہے. لیکن محبت جو ہے وہ جہاں ایک طبعی محبت ہوتی ہے دلی طور پر, جیسے ماں باپ کے ساتھ محبت ہے, یا ماں باپ کی اولاد کے ساتھ محبت ہے, یا دیگر رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہے, لیکن بعض محبتیں وہ ہیں کہ جو طبعاً نہیں بلکہ شرعی طور پر ہم پر لازم کی گئی ہیں, کہ بندہ بالجبر اپنے آپ کو اس طرف مائل کر کے, جبر بھی نہیں بلکہ وہ جو محبت کے تقاضے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی میں رکھ دیے. جیسے حسن و جمال یہ محبت کا ذریعہ و سبب ہے, اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بدرجہ اتم عطا فرمایا, اسی طرح احسان کرنا, بھلائی کرنا, یہ ایک محبت کرنے کا ذریعہ و سبب ہے. اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤوف بھی بنایا, رحیم بھی بنایا, اور ہم پر احسان کرنے والا بھی بنایا. اچھا, اسی طرح دیگر اور جو اسباب ہیں حدیث مبارکہ کی شروعات میں جن کو بیان کیا گیا ہے, جب انہیں دیکھتے چلے جائیں تو وہ سب کے سب بدرجہ اتم یعنی بدرجہ کمال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک میں موجود ہیں, تو یوں شرعی طور پر بھی تقاضا ہے, اسباب بھی موجود ہیں, پھر بندہ کیوں کوتاہی کرے کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر نہ چاہے, سب سے بڑھ کر ان کی ذات کے ساتھ محبت نہ کرے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت وہ ہے جو بندے کو رب کی محبت سے ملاتی ہے
جی.
اور یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ غیر سے محبت ہے, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دراصل اللہ کریم سے ہی محبت ہے, اسی خالق و مالک سے ہے. اس لیے کہ یہ حسن و جمال, یہ جود و نوال, یہ احسان, یہ انعام, یہ سب کچھ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کرنے والی ذات ہمارے رب تبارک و تعالی کی ہے. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو ان کے خالق و مالک سے بدرجہ اولا محبت ہونی چاہیے, اور ہوتی ہے الحمدللہ.
کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور نانو مجھے کہنے دیجئے, انسانیت کا تقاضا ہے
بالکل
کہ دل میں محبت رسول جو ہے یہ ٹھاٹھے مارتی ہوئی ہونی چاہیے. کہ آپ دیکھیے, مجھے کہنے دیں عدنان, بلکہ کہ میں نے کیا کہنا ہے, بات ہی ایسی ہے
جی
کہ انسان کو انسان بنایا کس نے ہے؟
بالکل
اسلام نے تو بنایا,
اسلام نے بنایا. ورنہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, وہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے, جس نے انہیں وجود بخشا, جس نے نعمت عطا فرمائی، کائنات کا نظام جو چلانے والا ہے، جو اپنے خالق و مالک کو بھول گیا، جو ایمان نہیں لایا، جو اس سے دور ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا فرما اولائک کل انعام بل ہم اضل، اللہ کریم نے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ان لوگوں کے بارے میں. دراصل یہ حقیقت بھی یہی ہے سلمان بھائی، جو خالق جو مالک بندے کو وجود بخش رہا ہے، جو سب کچھ عطا فرما رہا ہے، بندہ اسی کو چھوڑ کر یوں کہہ لیں کہ وہ چیزیں جو اس کی بنائی ہوئی ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو مخلوق ہے اس کی پیدا کردہ، بندہ یوں آ دیکھیں آپ، یہ ظاہری ایک سمجھ میں آنے والی مثال ہے، کسی شخص نے کوئی مکان بنایا، اب وہ آدمی کوئی شخص جو مکان ہے اس کی تعریفوں کے تو پل باندھتا رہے، بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے، یوں ہے، وہ ہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن جس نے اسے بنایا ہے، جس نے اس کو سجایا ہے، جس نے کاریگری جدہ دکھائی ہے، اس بندے کا نام ہی نہ لیا جائے، اس کو مٹا ہی دیا جائے، خود سے تو نہیں بن گیا، سب جانتے ہیں کہ یہ ایک کاریگر کی کاریگری ہے، یہ اس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو سیکھا تھا وہ اس نے لگا دیا اس کے اندر، ظاہری طور پر جو عمارت ہے، ظاہری طور پر ہمیں جو کوئی اچھی پینٹنگ نظر آتی ہے، کوئی خوبصورت چیز نظر آتی ہے، تو بندہ یہ کہتا ہے کہ یار اس جہاں میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، دراصل یہ اس کی نہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انحراف ہے، منہ موڑ ہے کہ جس خالق و مالک نے چاند کو بنایا، چاند کو معاذ اللہ خدا مان لیا، اور جس نے اسے روشن کیا ہے، اس اللہ تبارک تعالیٰ کو بھول جائے بندہ، اس کا ذکر ہی نہ کرے، سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی لوگوں نے، لیکن یہ نہ دیکھا اس اتنے بڑے جو ہے وہ توانائی کے ذریعے کو، جو ذات پیدا کرنے والی ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے تھا. یہ درخت، یہ جنگلات، یہ انسان، یہ جانور، بعض انہوں نے جانوروں کو خدا ماننا شروع کر دیا، جس رب نے انہیں پیدا کیا ہے، طاقت دی ہے، اور پھر ان جانوروں پر جس انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل دے کر تصرف عطا فرمایا ہے، اصل تو وہ خالق و مالک ہے نا، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے. تو جنہوں نے یہ اتنی بدی ہی بات اپنے خالق و مالک، اپنے محسن کو، جنہوں نے اس سے منہ موڑا، تو پھر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اولائک کل انعام بل ہم اضل، اور جو ایمان لے آئے ان کے بارے میں فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، فرمایا وہ عزت دار ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں، کیوں؟ اس لیے کہ ساری کی ساری عزتوں کا مالک وہی خالق
اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اور دل میں مدنی چلنے کے ناظرین، اللہ کریم کی یاد بسائی جائے، اللہ کے محبوب کی یاد بسائی جائے، اور دل سے دیگر چیزیں جو ہیں ان کو یہاں سے کیا کیا جائے، نکالا جائے، اور کینے کو بندہ نکالے، باطنی بیماریوں کو نکالے. اعلیٰ حضرت کا دل، اللہ اکبر، کیسا دل فرماتے ہیں
اللہ،
ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا، خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. اچھا، دل کا پتہ چلا گیا کیسے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا، بمشکل در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اور پھر جب دل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر گویا کہ محبوب کریم کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے، تو پھر وہاں پھر اس کے انداز کیا کیا ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ کبھی خندہ زیر لب ہے اور کبھی گریا ساری شب ہے، اور کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا اور نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا. میں قربان جاؤں، سبحان اللہ. آپ دیکھیے اللہ رسول کی محبت کی بندہ بات کرے دل میں ہونی چاہیے، اس میں ایک عجیب لطف ہے، ایک عجیب کیف ہے، ایک عجیب سرور ہے، ایک عجیب خوشی ہے، سبحان اللہ. تو جب یہ دل میں سما جائے تو پھر آپ دیکھیے گا کیا کیا برکتیں ملیں گی. قبلہ رکن شورا سے میں چاہوں گا حضور آپ رہنمائی فرمائیں ہماری کہ آخر یہ کیوں دل جو ہیں وہ ہمارے یہ باطنی بیماریوں سے جو ہے وہ پاک نہیں ہو پاتے. یعنی ہو سکتا ہے لوگوں کی یہ بھی ہو, بلکہ مجھے کہنے ہوگی کئی لوگوں کی یہ تمنا بھی ہوگی کہ ہمارے دل سے جو ہے وہ کینہ نکل جائے, یہ باطنی بیماریاں جو ہیں یہ نکل جائیں, لیکن یہ نکلنے کا نام نہیں لیتی. کیا کیا جائے کہ ان سے چھٹکارا ممکن ہو سکے؟
دل جو ہے نا, دل اس کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, کتابوں میں موجود ہے کہ دل ایسی چیز ہے کہ اس میں دو چیزیں, متضاد چیزیں جگہ نہیں لے سکتی.
اللہ اکبر.
اگر اللہ کی محبت دل میں چاہیے تو دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے تو پھر یہ جو باطنی امراض ہے اس کو دل سے نکالنا ہوگا. اب اس کو نکالنے کے بڑے طریقے صوفیاء نے کتابوں میں لکھے ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے علاج طریقے بہت منظم طریقے سے اور بڑے شاندار طریقے سے لکھے ہیں. لیکن اگر سادہ انداز میں اس کو میں بیان کروں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جتنا دل میں ہم شامل کرتے جائیں گے, ڈالتے جائیں گے, اتنی ہی دنیا کی محبت, دنیا کی برائیاں, یہ باطنی امراض, یہ جتنی بھی مہلکات ہیں یہ دل سے نکل جائیں گے. جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر غیر کی محبت وہاں رہ نہیں سکتی. کشف المحجوب شریف میں داتا حضور نے ایک حقائق ذکر کیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان باغ کو پانی لگا رہا تھا. اس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو تعظیماً کھڑا ہو گیا, سلام عرض کیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی, آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا آدھا قطرہ میرے دل میں القا فرما دے.
اللہ اللہ.
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اس بات کا متحمل نہیں ہے. ایک قطرہ اس نے پہلے کہا تو آپ نے فرمایا کہ تو اس بات کا متحمل نہیں ہے. پھر اس نے عرض کی حضور آدھے قطرے کی دعا کر دے تو آپ نے ارشاد فرمایا تو اس کا بھی متحمل نہیں ہے. پھر اس نے بار بار کہا, اصرار کیا تو آپ نے دعا کر دی, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعا کو قبول فرمایا, اس کے دل میں اپنی محبت کا آدھا قطرہ القا فرما دی. اب عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے. کچھ عرصے بعد دوبارہ گزر ہوا, لوگوں سے پوچھا یہاں ایک نوجوان تھا وہ کہاں گیا, اور لوگوں نے کہا کہ حضور جب سے آپ نے دعا کی ہے وہ یہاں سے عام لوگوں سے اس کی میل جول ختم ہوگی, وہ اپنے ضروری کام کاج کے بعد ہر وقت محو عبادت ہے, پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتا, اس کو کہیں اور دل نہیں لگتا اس کا.
اللہ اکبر.
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تلاش کیا, اس کے پاس پہنچے اور شاید فرمایا کہ نوجوان, اس کی توجہ نہیں ہوئی. پھر فرمایا نوجوان, اس کی توجہ نہیں ہوئی. تیسری بار زوردار الفاظ سے کہا نوجوان, پھر بھی توجہ نہیں ہوئی. چوتھی بار بہت زور سے جب پکارا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے عیسیٰ, اب اس کے دل میں اللہ کی محبت کا آدھا قطرہ القا ہو گیا ہے, اب اس کو سر سے لے کر پاؤں تک آری سے چیرا تو جا سکتا ہے لیکن توجہ اس کے رب سے جدا نہیں کی جا سکتا.
اللہ.
یہ جو اللہ کی محبت دل میں آ جانا ہے, انسان سب سے پہلے انسان اپنی زندگی کے کانسیپٹ کو سمجھے
جی,
کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں
جی,
اب میرا ہدف کیا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا, میرا مقصد کیا ہے. اپنے ہدف اور مقصد کو جب انسان سمجھے کہ میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی اتباع کرنا ہے, اور یہی میری دنیا کی کامیابی کا سبب ہے اور یہی میری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. جب یہ میرا ہدف متعین ہے, کانسیپٹ کلیئر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, کوئی دوسرا آپشن نہیں ہو سکتا
جی,
تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو میں اسباب پیدا کر رہا ہوں, جو میری ایکٹیویٹی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہے, یا یہ کچھ اور ہے. تو عام طور پر یہ جتنی بھی مہلکات ہیں ان کا سبب حب دنیا ہے, جا ہے, عام طور پر خود پسندی ہے, تفاخر ہے, دنیا کی لمبی امیدیں ہیں. تو جس بندے کی توجہ دنیا کی طرف رہے گی مہلکات اس کی طرف بڑھتی رہیں گی, اور جس بندے کی توجہ رب کی طرف رہے گی, اللہ کے رسول کی طرف رہے گی, مہلکات اس سے نکلتی جائیں گی اور اس کا دل صاف ستھرا اور نور ایمان سے بھرپور ہو جائے گا.
واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا جاندار اور شاندار گفتگو فرمائی ہے, سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکتیں دے. انشاءاللہ الکریم عنوان کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں, دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے, دل کو باطنی بیماریوں سے دور جو ہے بھگانے کے لیے بہترین ذریعہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی ہے, اور اس میں جو ہے بندہ آئے اور اللہ رسول کی یاد سے اپنے دل کو جو ہے وہ آباد کرے, اور اسی میں ایک سلسلہ کار شہری اجتماعات کا بھی ہوتا ہے. تو آئیے آپ کو دہر کی سندھ میں ہونے والے شہری اجتماع کی کچھ ابتدائی جھلکیاں دکھائی دیتے ہیں.
ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا, عافیت کا ساتھ ہو ہے یہ رب میری دعا, ہے یہ رب میری دعا.
واہ سبحان اللہ, توبہ بھی کی جائے اور توبہ کر کے اللہ کریم کو راضی کیا جائے.
واہ,
دل کے اندر جو باطنی بیماریاں ہیں نا, مہلکات ہیں, ہلاک کرنے والی چیزیں جو ہیں, ان سے بھی توبہ جو ہے وہ کرنی ہوگی. کیا فرمائیں گے حضور؟ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے یار کسی کا نقصان کر دیا ہے, کسی کا پیسہ دبا لیا ہے, یا کسی کا اور کوئی اس طرح کا جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے, کسی کو خرید و فروخت میں چیٹنگ کی ہے کسی کے ساتھ, تو یہ تو بندہ بعض کا سمجھ رہا ہے, کسی کو دشنام ترازی کی ہے, گالی بکی ہے, اس کا تو ذہن میں کبھی کبھار کچھ نہ کچھ آ جاتا ہوگا, لیکن یہ جو دل کے اندر مسلمان کا کینہ دشمنی بٹھائی ہوئی ہے, حسد جو ہے وہ بٹھایا ہوا ہے, تکبر جو ہے وہ بٹھایا ہوا ہے, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو ان سے بھی ہمیں توبہ کرنی ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ اس طرف بھی جو ہے ہماری توجہ دلائیں, توبہ کی اہمیت سے کے حوالے سے, اور دل کے اندر جو بیماریاں ہیں, باطنی بیماریاں ہیں, ان سے توبہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ارشاد فرمائیے.
دل کی صفائی کی کا طریقہ جو حدیث پاک میں بیان ہوا ہے وہ توبہ ہی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے, اور اگر وہ اس سے نکل آئے, اس گناہ کو چھوڑ دے, توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دے.
جی,
اب حدیث مبارکہ کس جز پر دیکھیں, یہاں پر گناہ مطلق ہے, چاہے وہ ظاہری گناہ ہے چاہے باطنی گناہ ہے. باطنی گناہ کا تعلق تو براہ راست دل سے ہے.
جی,
تو جب باطنی گناہ کرے گا تو اس کے دل پر سیاہی کا نقطہ لگے گا. اب اس سیاہی کے نقطے کو مٹانا چاہتا ہے,
جی,
تو سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا,
جی,
پھر توبہ کرنی ہوگی, پھر رب سے معافی چاہنی ہوگی.
جی,
تو یہ پوری ایک ترتیب ہے, گناہ کو چھوڑنا ہے, توبہ کرنی ہے اور رب سے معافی چاہنی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے. تو یہ توبہ تو یوں سمجھیں کہ ویسے ہی اس امت پر بہت بڑا انعام ہے, اور توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا دوست ہوں اور توبہ کرنے والا بھی اللہ کا دوست ہے. اور توبہ کی ترغیب پر اتنی احادیث ملتی ہیں قرآن پاک میں, جگہ جگہ, جس جگہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ بہت بڑی کسی ظلم کا, جرم کا, گناہ کا ذکر ہو, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کی طرف بلاتا اور فرماتا کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں اس گناہ سے معافی مل سکتی ہے, تمہیں اس گناہ سے چھٹکارا مل جاتا ہے. حدیث قدسی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم دعا کرو اور مجھ پر امید رکھو, غفرت لک, تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا, مجھے کسی کی پرواہ نہیں. بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں, اگر تم مجھ سے دعا کرے اور مجھ پر امید رکھے, غفرت لک, میں تیرے سارے گناہ مٹا دوں گا, مجھے کسی کی پرواہ نہیں.
واہ واہ واہ,
توبہ تو ایسا دروازہ ہے, توبہ تو ایسی نعمت ہے, اگر بندہ سچے دل سے اپنے دل کی کو ندامت سے بھر کر اپنے رب کی بارگاہ میں نگاہ جھکا کر اپنے اندر احساس پیدا کر کے اپنے سارے جرموں کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار توجہ تو کرے, پھر دیکھے رب کی رحمت کیسے چھما چھم برستی. اس کے قلب میں وہ سکون اور اطمینان پیدا ہوگا جس کو وہ تلاش کر رہا ہے.
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, سچی توبہ کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ گناہوں سے بچائے, ظاہری گناہوں سے بھی اللہ بچائے, باطنی گناہوں سے بھی بچائے. ان ندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے,
بالکل
یہ رکن اعظم ہے توبہ کا, یوں سمجھ لیجئے. یعنی آپ توبہ کی جو بنیاد سمجھ لیں وہ کیا ہے, شرمندگی ہے. شرمندگی یہ نہیں کہ دنیا میں لوگوں کو پتہ چلے گا تو میری کریکٹر اسیسینیشن ہوگی, لوگ میرے بارے میں کیا تھو تھو کریں گے, یہ شرمندگی نہیں. शर्मिंदगी ये कि रब की बारगाह में मैं क्या हाजिरी दूंगा, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। बारगाह इलाही में हाजिर होने की शर्मिंदगी और नदामत जो है ना, ये बंदे को जो है वो फिर वो क्या करती है, उसको तब्दील करती है, बुराई से कहाँ ले आती है, अच्छाई की जानिब। अल्लाह हमें ये नसीब फरमाए। तो नदमुत तौबा, शर्मिंदगी भी हो, गुनाह ना करने का पक्का इरादा भी हो, और जो गुनाह हो चुके हैं अगर वो काबिल तलाफी हैं तब उनकी तलाफी भी करे। तो ये चीज़ें ये दरकार हैं, और शर्मिंदगी का भी इजहार करे, सलातो तौबा भी पढ़े, सलातो तौबा भी अदा करे, कि ये भी तौबा का एक बहुत प्यारा तरीका है, जरिया है। और दाऊद सलामी के दिनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह सलातो तौबा की भी तरगीब जो है वो दी जाती है। आइए आशिकाने रसूल को देखिए कैसे सलातो तौबा अदा कर रहे हैं, नेक अमाल का जायजा ले रहे हैं।
अल्लाहु अकबर।
आ पहुंचा खास अपने शहंशाह के हुजूर, जब बंदा हाथ बांध के आया नमाज में, जब बंदा हाथ बांध के आया नमाज में।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर।
मौत ईमान पे दे मदीने में, और महमूद आक़िबत फरमा।
मौला हमको नेक बना दे, अपनी उल्फत दिल में बसा दे। इलाही इलाही करम कर, इलाही करम कर, इलाही।
सुभान अल्लाह।
मौला मुझको नेक बना दे, मौला मुझको नेक बना दे, अपनी उल्फत दिल में बसा दे। बहरे सफाओ बहरे मरवाओ, बहरे सफाओ बहरे मरवाओ, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे।
आमीन 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 आमीन। अल्लाह करीम हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए। अल्लाह करीम की रहमत से अमीर सुन्नत के दामन करम के साथ वाबस्तगी की एक बरकत बंदे को ये मिलती है कि बंदे के दिल में एहसास गुनाह पैदा होता है। ये मैं एक दूसरे प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ। खुद से बंदे को एहसास हो जाना, अपनी किसी गलती का एहसास हो जाना, गुनाह का एहसास हो जाना, गुफ्तगू के अंदर किसी कमी का, किसी बेशी का जो है वो एहसास हो जाना, ये भी अल्लाह करीम का एक फजल है, और इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वलिल्लाहिल हम्द, और इस पर अल्लाह ताला का क्या है, शुक्र है। तो
रणवीर आपने तो बहुत मतलब वो यूं कह लें कि आगे एक अगले स्टेप की बात की है कि अमीर अहले सुन्नत से ताल्लुक की बिना पर। आपने भी देखा होगा, मदनी चैनल के नाजरीन ने भी देखा होगा, ताल्लुक दूर की बात है, लाइन में लगा हुआ बंदा दूर से ही देखकर आंसू बहा रहा होता है, अपने गुनाहों पर नादिम हो रहा होता है, और पास आके, और कितनी बार ऐसा हमने भी देखा है, हाथों में हाथ दिया और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये रिक्कत कल्बी, दिल के अंदर रिक्कत का पैदा हो जाना, ये अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदों के कुर्ब की बरकत है कि इनके कुर्ब में आकर दिल, वो अगरचे बाद में जाकर यूं कह ले पहले उसकी वो कैफियत नहीं थी, लेकिन ये कैफियत वो बंदा खुद भी बयान कर रहा होता है कि जी मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे ना मेरी कल्बी कैफियत, मेरे दिल की कैफियत जो है वो बदल रही है। ये अल्लाह तबारक तआला का बहुत बड़ा फजल है, और ये यूं कह लें कि ये बरकत वो है जो हजारों लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। तो हमें चाहिए कि हम ये जो इस तरह की बरकत है इनको हासिल करने की भी कोशिश करें।
मरहबा, बड़ी प्यारी बात की। तो बहरहाल वो जो सवाल मैं करने जा रहा था रुकने शुरू से, वो ये है کہ سگری آپ کے پاس میسج نہ آئے ہوں، میرا نہیں خیال، آپ کے پاس بھی یقیناً آئے ہوں گے، کچھ معافی نامے کے عنوان پر آئے ہوں گے، کچھ یہ ہوگا کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ معاف کیا اور معاف کر دیں اس طرح، تو کیا فرماتے ہیں آپ کے یہ بالخصوص ایک جیسے شب برات کے حوالے سے اس دن کے آنے میں یا بعض کا دیگر مواقع پر بھی یہ میسیجز جو ہے وہ چلتے ہیں، تو میں چاہوں گا آپ تھوڑا اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جس کا حق تلف کیا ہوا ہے اس سے معاف کروانا اور ایک جرنل معافی نامہ جاری کر دینا کہ مجھے معاف، ایک تو لکھا تھا مجھے معاف فرما دے اور اس کے اوپر عنوان ہیڈنگ معافی نامے کی ہوتی ہے، تو کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ میسیجز آپ کے پاس بھی یقیناً آئے ہوں گے، معاف کر دیں، معاف، ہم نے معاف کر دیا ہے، کیا فرمائیں گے
اس میں؟ سلمان بھی، یہ بھی جو ایک معافی مانگنے کا ایک رواج یہ پڑا ہے، یہ بھی امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ اب یہ تو عادت اچھی ہے کہ انسان ہر وقت اپنے آس پاس کے لوگوں سے، خاص کر جن سے تعلق ہے، وابستگی ہے، ان کے حقوق کہیں تلف نہ ہو گیا ہوں تو اس سے معافی طلب کرتا رہے، معافی مانگتا رہے اور معذرت کرتا رہے، یہ اچھی عادت ہے۔
ٹھیک،
لیکن ہر اچھی عادت کے کچھ اچھے تقاضے ہیں۔
واہ،
اگر ہم اس عادت، اچھی عادت کو ایک رسم بنا لیں، اس کے تقاضے پورے نہ کریں، تو پھر وہ جسے کہتے ہیں وہ رسم محض رسم رہ جائے گی، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، جو اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے، وہ شاید حاصل نہ ہو سکے
جی۔
تو یہ پہلے یہ غور کرنا ہے کہ یہ میں معافی مانگ کیوں رہا ہوں۔
صحیح،
میں معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ اس سال کے میرے اعمال کی کلوزنگ ہے، میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، تو میں توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی چاہوں اور سچے دل سے توبہ کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آئندہ ہم گناہ کی طرف جا ہی نہ سکیں، گناہ کا تصور ہی نہ آئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دے۔
آمین۔
اسی طرح جو بندوں کے حقوق مجھ سے تلف ہوئے ہیں، دل آزاری ہوئی ہے یا کوئی کسی بھی طرح ان کا کچھ جرم ہوا ہے، تو اب میں اس سے معافی مانگوں، تو کچھ ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی حق تلفی کی ان سے معافی مانگی جائے، اور ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے۔
صحیح،
تو معافی مانگنا بھی ضروری ہے اور جو ان کے حق کا ازالہ کرنا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کا قرض دبایا ہے تو وہ ان کو لٹایا جائے، جو اگر کسی کی کوئی ایسی حق تلفی ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے تو وہ ادائیگی بھی کی جائے، اور معافی بھی دل سے مانگی جائے، احساس سے مانگی جائے، ندامت سے مانگی جائے، اور اس کو جرم سمجھتے ہوئے مانگی جائے، اور اس سے پھر آئندہ بچا بھی جائے۔ یہ نہیں کہ بس اب کہہ دیا، پچھلا حساب کلیئر ہو گیا، کل سے دوبارہ اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں، تو یہ تو ایک مذاق مسخری تو کہہ سکتے ہیں، اس کو معافی نہیں کہہ سکتے۔
صحیح،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سوچوں کو، ہماری گفتگو کو، ہمارے افعال کو ستھرا کر دے، جس طرح کہ اسلام کا مزاج ہے، شریعت کا تقاضا ہے، ہم اپنے اعمال کو ویسے ہی مرتب کریں۔
مرحبا، بہت بہت خوبصورت بات فرمائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور بندے کو مہربان ہونا چاہیے، جو معافی مانگ رہا ہو اس کو پھر معاف بھی کر دینا چاہیے، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو ہم کبھی ملے ہی نہیں، جس سے کبھی ہماری کوئی بات ہوئی ہی نہیں، جس سے کبھی ہماری کوئی ملاقات ہوئی ہی نہیں، اس سے تو ہم معافی مانگ رہے ہیں، لیکن جن کے ساتھ ہمارا روز کا ملنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا ملانا ہے، تعلق داری ہے، رشتے داری ہے، آنا جانا ہے، ان سے ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے ہی نہیں، تو یہ قابل غور بات ہے، تو یوں نہیں ہونا چاہیے۔
سلمان بھائی، اس پر اگر جو آپ نے فرمایا، بڑی پیاری طرف توجہ دلائی، میں معذرت آپ کی گفتگو میں بول پڑا، انسان ایک نا عجیب زندگی کو گزار رہا ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے انسان کا ایک سوچ ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں معاشرے کے اندر بہت اچھا با اخلاق با کردار نظر آؤں، لیکن وہ اپنے گھر میں با اخلاق با کردار اور ایک اچھی گفتار، اچھے کردار کا مالک نظر آئے، ایسا بسا اوقات نہیں بھی نظر آتا۔ حالانکہ اسلام کا جو مزاج ہے، جو شریعت کا تقاضا ہے، وہ گھر سے شروع ہوتا ہے، والدین سے شروع ہوتا ہے، سب سے بڑا حق بندے پر اس کے والدین کا ہے۔ گھر میں ماں نے کہا، والد نے کہا یہ کام کر دو، تو بہت طرح کی باتیں کر دی، ناگواری کا اظہار کیا، میں ابھی آیا تھا، تھکا ہوا تھا، میں تو ابھی کچھ مصروف ہوں پھر کر دوں گا, کسی اور کو کہہ دیتے. اور وہی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے, کوئی پڑوسی کہہ دیتا ہے, کوئی راہ چلتا کہہ دیتا ہے, اس کے سامنے اچھا بننے کے لیے, اچھا لگنے کے لیے بسا اوقات ایسے لگتا ہے کہ بندہ اس کو نہ نہیں کر پاتا. فوراً ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے چاچو میں کر دیتا ہوں یا انکل میں کر دیتا ہوں, تو وہ ان کاموں میں لگ جاتا ہے. تو سوچنا یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے والدین کا حق بڑا ہے
جی,
میں تو دوسروں کو ترجیح دے رہا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں بھی میری خود پسندی کی کچھ صورت ہے, کوئی میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسلام کا تقاضا تو اس سے ہٹ کر ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ میں سوشل میڈیا پر تو سب سے معافیا مانگ رہا ہوں, سوشل میڈیا پر تو شاید یہ میسج کرنے کا بھی ایک ٹرینڈ یہ ہو کہ لوگوں کو لگے کہ
بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے,
بڑا سمجھدار آدمی اور بڑا معافی مانگنے والا ہے
جی.
اور ایک دوسرا یہ کہ بعض اوقات نا سب سے پہل کرتے کہ یہ ٹرینڈ میں چلاؤں, سب سے پہلے میں ایسا میسج جاری کروں کہ لوگ میرے دیکھ کر عمل کریں. اگر اس میں اچھی نیت ہے تو اچھا عمل ہے, یقیناً اچھا عمل ہے
جی.
اور اگر اچھی نیت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے
جی.
یہ جو آپ نے بات کی تھی مجھے بڑی وہ لگی واقعی کہ یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام کا کے مقاصد کیا ہے, شریعت کے مقاصد کیا ہے, شریعت کا مزاج کیا ہے, اور میں اپنے اعمال کو کس طرح مرتب کر رہا ہوں
جی.
اگر شریعت کے مقاصد و مزاج کو سمجھ کر ہم اپنے اعمال کو مرتب کریں, اپنے اعمال کو بجا لائیں, تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں خود ہی سیدھی ہونا شروع ہو جائیں گی.
واہ جی واہ, سبحان اللہ, مرحبا, بہت اچھی توجہ دلائی جی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو معافی بالکل مانگیں, اپنے بھائی سے بھی معافی مانگیں, اپنی بہن سے بھی معافی مانگنے میں حرج نہیں ہے, ان سے بھی مانگ لیں, ماں باپ سے بھی معافی مانگیں, بچوں کی ماں ہے تو بچوں کی ماں سے بھی معافی مانگ لیں. اور امیر السنت کا جو انداز دیکھا ہے, اللہ اکبر, آپ دیکھیں کہ امیر السنت اللہ کی رحمت سے اس مقام پر فائز ہستی ہیں کہ آپ جو فرمائیں تو وہ بندے کو لگتا ہے کہ یار مجھے پیر صاحب نے یوں کہا ہے, اچھا ہی لگتا ہے الحمدللہ, اور اللہ کرے ساری زندگی اچھا ہی لگے, اسی میں جو ہے نا وہ بھلائی اور خیر ہے. تو مجھے یاد ہے دنان بھائی ایک مدنی مشورہ تھا, وہ جب مدنی مشورہ ختم ہوا نا دنان بھائی, امیر سنت نے جب آپ اٹھے تو آپ نے پھر ہاتھ باندھے, اور آپ نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف فرما دے. تو میں نے امیر سنت سے کہا, میں نے عرض کی کہ حضور آپ کوئی ایسی بات آپ نے کی ہی نہیں ہے, آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ تو مجھے امیر سنت نے کہا کہ مجھے آپ میرا کام کرنے دینا, تو یوں آپ نے جو ہے نا وہ یوں معافی مانگے. تو اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی اگر یوں لگے کہ ہم نے اللہ کرے یہ احساس بھی ہو جائے یا کوئی بول بھی دے کہ آپ نے یوں بات کی ہے تو یہ بات آپ نے صحیح نہیں کی, تو معافی مانگ لینی چاہیے. معافی مانگ کے چھوٹ جائیں یہ آسان ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. بعض اوقات معافی مانگنے میں بندے کو لگ رہا تھا میری ایگو ہرٹ ہو رہی ہے, ایگو کو ہرٹ کر لیں بھیا, یہ ہرٹ ہو گئی, ورٹ ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, جو بھی ہو گیا, قبر میں یا حشر میں جا کے بندہ اگر پھنس گیا نا تو پھر بچ نہیں پائے گا وہاں. ہمیں اللہ کریم سے عافیت کا اور بے حساب بخشش کا سوال بھی کرنا ہے, اور جس کی حق تلفی کی ہو ہم نے, ہمیں اس سے معافی بھی مانگنی ہے. اور اسی کے ساتھ پیرلر دوسری بات ہے, وہ یہ ہے کہ اس طرح کا جو طبقہ ہوتا ہے نا کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں, آپ نے یہ بات کی ہے, آپ نے یہ غلط بات کی ہے, آپ مجھ سے معافی مانگیں, وہ بھی اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ ہم خالی سامنے والے پہ چڑھائی کر رہے ہیں یا واقعی ہم صحیح بات کر رہے ہیں. اس طرح کا طبقہ بھی عمومی طور پہ دیکھا ہے جو اس طرح آتا ہے, آپ مجھ سے معافی مانگیں, آپ نے یوں کیا, آپ نے یوں کہا ہے, آپ نے غلط کہا ہے, آپ مجھ سے معافی مانگیں, یہ بات جو اس طرح آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ خود وہ انداز اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ تو چھٹا پڑا ہے لیکن یہ مجرم بن رہا ہے. یہ کچھ اس طرح کے میں نے جو الفاظ بولے نا وہ سینسرڈ الفاظ بولے ہیں, یوں بولے کہ جن پر کوئی ہی وہ گرفت والا معاملہ نہیں آئے گا, لیکن اس طرح جو جی حضور
یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ مزاج کہ کسی نے کوئی جرم میرا کوئی جرم ہوا ہے تو مجھ سے معافی مانگے, یہ بھی جو میں نے پہلے بات کی تھی نا, یہ اسلام کے مزاج سے ہٹ کر ہے. اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی کا دیتا ہے, حقوق طلبی کا نہیں دیتا.
واہ واہ,
ہر بندہ اپنے فرائض کی ادائیگی جب کرتا ہے تو دوسرے کے حق خود ادا ہوتے رہتے ہیں.
کیا بات,
تو یہ جو ٹرینڈ ہے نا کہ حق طلبی کا احتجاج کریں, فلاں حق طلب کریں, یہ کریں, فلاں مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگ رہا, گھروں میں اپنی انا بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلاں مجھ سے معافی مانگے گا تو میں سلو کروں گا, یہ نہیں ہے دین اسلام کا مزاج. دین اسلام کا مزاج ہے معاف کرنا. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے تو میں دیکھوں گا کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ نیکیوں کی زیادتی سے ہے, نیکیوں کی کثرت سے اللہ کی رضا کا حصول آسان ہو جائے گا. تو معاف کرنا نیکی ہے یا دوسرے کو معافی کے لیے ابھارنا کہ آپ مجھ سے معافی مانگو, یہ بھی کوئی نیکی ہے؟ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یا عمل کی دوسروں کو کہہ رہا ہوں, اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کا ثمرہ کیا ہے. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پر غور کریں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک منادی اعلان کرے گا, وہ لوگ اٹھیں جن کا اجر اللہ کے ذمے اور جنت میں چلے جائیں.
واہ.
عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کا اجر اللہ کے ذمے ہوگا؟
جی.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اپنے بھائی کو معاف کر دیا کر.
اللہ اللہ اللہ.
فرمایا
اللہ
کہ اللہ. ہزاروں لوگ اٹھیں گے اور بے حساب جنت میں چلے جائیں گے.
سبحان اللہ.
اب خود غور کریں کہ اگر انسان نے کسی شخص نے کسی کا کتنا ہی بڑا جرم کر دیا ہو, کتنی بڑی حق تلفی کر دی ہو, اور اگر اس کو سچے دل سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی دنیاوی منفیت سامنے نہ ہو, اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ پر امید باندھتے ہوئے سچے دل سے اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دے اور یہ نیت کر لے کہ میں نے میرا گیا جو مجھ, اگر بالفرض میری کوئی حق تلفی ہوئی بھی ہے, وہ تو ہو چکی, وہ تو لوٹنی نہیں ہے, تو میں اس کو معاف کر کے اس اپنی حق تلفی کا زیادہ ثمرہ یوں لے سکتا ہوں کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنی بے حساب بخشش کا سبب بنانے کے لیے میں اس کو معاف کر دوں.
کیا بات جی.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بلا میرے نام اعمال کو کھولے مجھے جنت نصیب فرمائے.
واہ 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 واہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت بلکہ خوبصورت ترین بات کہی آپ نے حضور. اور بندے کو مہربان ہونا چاہیے, اور مومن وہ ہوتا ہے جو نقصان نہیں کرتا کسی کا, بھلائی کر دے. من استطاع منکم ان ينفع اخاف.
خوبصورت دین ہے.
جی جی جی,
اسلام بہت خوبصورت دین ہے. اسلام کے اگر جو اصول ہیں ان سب بندہ غور کرے نا, اسلام تو ہے ہی سراسر خیر خائی کا نام. سلمان بھی ان احادیث کو اگر ریسرچ کریں, سرچ کریں
جی,
جن میں بیعت مصطفیٰ کا ذکر ہے, تو آپ کو یہ بات متعدد احادیث میں ملے گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پر بیعت لی, اس پر استقامت پر بیعت لی, اور ساتھ خیر خواہی مسلم پر بیعت لی, احترام مسلم پر بیعت لی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مجھے ابھی ذہن میں آئی ہے.
جی جی.
آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کیا اور میں نے اسلام قبول کرنے اور اس پر استقامت رکھنے پر بیعت کی, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بیعت اور کرو. عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
واہ. سبحان اللہ. مجھے قبلہ رکن شورا کی مہربانی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. یہ مجھے بتایا حضرت مولانا حافظ محمد افضل مدنی دامر قدم القدسیہ نے, آپ مجلس رابطہ بالعلماء کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں, پاکستان سنستا کے رکن مجلس ہیں, تو یہ مجلس ہے, تو میں بھی اس مجلس کا جو ہے وہ رہا ہوں خدمت گار, تو آپ کو پتہ ہے محبت ہوتی ہے الحمدللہ ایک شعبے سے. تو مجھے انہوں نے بتایا اگر رکن شورا جب کراچی آ رہے تھے تو آپ جو ہے وہ سفر فرما رہے تھے, تو مجھے فرمایا کہ ہم بھی آپ کو بھی ساتھ لے لیں گے, تو کار پہ ٹریول فرما رہے تھے. تو افضل بھائی جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کسی جگہ پر, یہ کوئی انٹرچینج تھا غالباً, اس پہ بات ہوگی اس پر, یہ آپ کو قریب پڑے گا یہاں آ جائیں. اچھا وہ کیا ہوا, گاڑی اس انٹرچینج سے دنان بھائی کیا ہو گئی,
آگے
نکل گئی. اچھا موٹر وے میں یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ آگے نکل گئے تو آپ وہ اوپر سے گھوم کے جگرا آئے گا, ادھر سے آپ اتریں گے تو پھر ہی آپ جو ہے نا وہ ہو کر کے آئیں گے. اچھا وہ جب رابطہ ہوا افضل بھائی سے دوبارہ, تو سفر میں بندے کی آنکھ بھی لگ جاتی, تو حاجی جنید صاحب کی جو ہے وہ آنکھ لگ گئی. بہرحال جب افضل بھائی جو ہے وہ رابطہ ہوا دوبارہ, تو آپ نے فرمایا اچھا یار وہ میری آنکھ لگ گئی تھی تو یہ تو ہم آگے آ گئے. افضل بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور آپ ٹریول کریں, میں بس سے جو ہے وہ آ جاؤں گا. فرمایا نہیں آپ رکیں جو ہے ہم آ رہے ہیں. تو آگے اس انٹرچینج اگلے والے سے اتر کے پھر وہ واپس کا سفر کر کے ماشاء اللہ وہاں سے لے کر کے افضل بھائی کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے. یہ ہے مہربانی, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے.
ویسے سلمان بھی اس میں مہربانی افضل بھائی کی تھی, وہ میرا اتنی دیر وہاں انتظار کرتے رہے اور وہ چاہتے تو گھر چلے جاتے.
اللہ
میرا خیال ہے کہ یہ ان کا بڑا اچھا عمل تھا کہ وہ میرے انتظار میں پہلے ویٹ کرنا پڑا, پھر میں تاخیر سے, میں تو گاڑی پر تھا وہ کھڑے تھے. ان کا انتظار کرنا, ان کا وہاں رکنا اور ان کا ویٹ کرنا, میرا خیال ہے کہ یہ ان کا زیادہ صبر بھی تھا اور درگزر بھی تھا جو انہوں نے شفقت کی, اور پھر اس کو اچھے معنوں میں بیان بھی کیا. یہ مزید ان کی ایک اچھی عادت, اچھی خصلت ہے جو انہوں نے بیان کی.
یہ بھی سیکھنے کی بات ہے,
اتنے نیت اس نے عمل نصیب فرما.
آمین. یہ بھی سیکھنے کی بات ہے ہمارے لیے, یہ بھی کیا ہے, ایک سیکھنے کی بات ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں عدنان بھائی, نہ افضل بھائی کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ بیان کرنا, اور حضور کے بھی ذہن میں نہیں ہوگا کہ افضل بھائی نے سلمان بھائی سے اس طرح کی کوئی بات کی ہوگی, وہ کسی پر آجی. اچھا پھر یہ دیکھیں, ایک اچھائی کا پہلو جہاں نکل رہا ہے, جہاں کسی دوسرے کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے, تو وہاں یہ ہمیں ابھی چینل کی سکرین پر ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے, کہ جہاں آپ کسی دوسرے کو پریولیج دے سکتے ہیں وہاں پریولیج دیں. اچھا مہربانی کس کی ہے کس کی نہیں ہے, یہ ابھی اس پر ڈیبیٹ کرنے جائیں گے تو یہ پھر ایک دوسری جگہ پر اور بات جو ہے وہ نکل جائے گی. بہرحال بڑے جو ہوتے ہیں عدنان بھائی, ان کی یقیناً عنایت اور شفقت ہی ہوتی ہے, اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے جو ہیں وہ کریڈٹ چھوٹوں کے کھاتے میں وللہ الحمد جو ہے وہ ڈالتے ہیں, اور ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کسی نے اچھائی کی ہے بھلائی کی ہے تو ہم اس کو بھی کیا کریں, اپریشیٹ بھی کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھی گفتگو کریں گے, اچھے جو ہے وہ دینی ماحول میں رہیں گے, سنیں گے گفتگو اچھی, تو انشاءاللہ الکریم یہ اچھے اخلاق, یہ اچھے انداز جو ہے وہ پیدا ہوں گے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سحری اجتماعات ہیں, ان میں بیان کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, تو بیان کی برکت سے ہی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو آئیے آپ کو ڈہلکی کی جامعہ مسجد اقصیٰ میں ہونے والے سحری اجتماع میں قبلہ قاری ایاز اتاری ادامہ ذلہو کے بیان کا ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں.
ایک بار کا واقعہ ہے, ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مردوان سے ان کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شدید بیمار ہے, بہت زیادہ بیمار ہے. یہ خبر سن کر سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام علی مردوان کو ساتھ لیا, اور ان بیمار جو شدید بیمار صحابی تھے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ واقعی شدید بیمار تھے, واقعی شدید بیمار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے اور خوبصورت اور پیار بھرے انداز میں اپنے صحابی کی تیمارداری فرمائی, حال احوال پوچھا. انصاری صحابی نے اپنا حال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا اور ساتھ ہی اپنے بیمار ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا کہ میں بیمار کیوں ہوا, بیمار ہونے کی وجہ کیا بنی, شدید بیماری کیسے ہو گئی. اس کا ایک واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا. جی وہ واقعہ کیا ہے اس کا کچھ خلاصہ بیان کروں گا کہ ان انصاری صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میں مغرب کے وقت مسجد میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز آپ نے نماز میں سورہ قارعہ کی تلاوت فرمائی, نماز میں تلاوت کرتے ہیں, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میں نے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو اس نماز کے اندر آپ نے سورہ قارعہ کی تلاوت فرمائی اور اسے سن کر مجھ پر خوف خدا کا غلبہ طاری ہو گیا. چنانچہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے دنیا ہی میں آزمائش میں ڈال دے، مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا۔ انصاری صحابی نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کے بعد سے میری یہ حالت ہو گئی ہے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے برا کیا۔ کیا فرمایا؟ تم نے برا کیا، یا یہ درست نہیں تھا کہ تم اللہ پاک سے دنیا کی بھلائی بھی مانگتے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابھی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو۔ وہ صحابی رسول نے فوراً حکم پر عمل کیا اور دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگی۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس دعا کا ایسا اثر ظاہر ہوا، راوی کہتے ہیں، جی راوی کہتے ہیں کہ وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، گویا کہ وہ رسیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اب آزاد کر دیے گئے۔ اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا حضور نے دعائیں بھی فرمائیں،
واہ،
جن کے دلوں میں نرمی اور مہربانی کا یہ جذبہ ہوتا ہے ان کے لیے حضور نے دعا یہ کی ہے، اے کریم جو میرے غلاموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے۔ دعا کا مضمون بتا رہا ہوں، الترغیب و ترہیب کے اندر ہے کہ جو میرے غلاموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے، اے کریم تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ یہ اچھی جو خصلتیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں، یہ نصیب فرمائے۔ اور اب ہم جو ہے وہ ایک اسٹیپ موضوع پر جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ رکن شورا سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور کیا آپ خیال فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو احساس کمتری ہوتا ہے، یہ احساس کمتری بھی انسان کے دل کی حالت کو کسی اعتبار سے جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے، پوزیٹیو یا نیگیٹیوٹی کے اندر لے کر جاتا ہے؟
احساس کمتری جو ہے یہ انسان کی زندگی میں بہت سارے اثرات مرتب کرتا ہے،
جی،
عام طور پر نیگیٹو اثرات ہی مرتب کرتا ہے۔ اور جو احساس کمتری ہے یہ توکل کی کمی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے رب پر کامل توکل پیدا کر لے، بھروسہ پیدا کر لے،
تو
پھر احساس کمتری نہیں ہو سکتا۔
کیا
یعنی جس کی توجہ خالق کائنات پر ہو،
اللہ
جو نعمتوں کے خالق پر جس کی توجہ یا لو لگ جائے، اس کو کمتر احساس کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ مل نہیں سکتا، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اسی شخص کی سوچ اور توجہ ہو سکتی ہے کہ جس کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جس کی توجہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، بھروسے میں کمزوری ہے،
جی،
جن کے اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر کامل توقع ہے نا۔ میں آپ کو اس پر ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔
جی جی بالکل، ارشاد۔
حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے اس کو لکھا ہے، یعنی یہ بات ہے کہ اپنے رب پر کیسا توکل ہونا چاہیے۔
واہ،
یہ بڑی خوبصورت، مجھے یہ جو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں یہ مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو کئی جگہوں پر بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔
واہ،
ایک پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزارتا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا، سارا دن وہ روزہ رکھتا۔ ایک دن اس نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا، میں جو یہ تیری ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتا ہوں، تو کوئی اس پر جو نعمت عطا کرے گا، جو انعام عطا کرے گا وہ مجھے بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے اس کو بتایا گیا، خبر پہنچائی گئی کہ فلاں جگہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ جنت میں تیری ساتھی ہو۔ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ یہ نوٹ کرتے ہیں، اس بات کی ٹو میں جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے اگر اللہ کا قرب پایا ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل کی ہیں، اس کو انعام ملا ہے،
جی،
وہ کرتا کیا ہے، اس کے افعال اور اعمال کیا ہیں۔
جی،
جیسے اب دنیا میں دنیا کا کوئی بزنس مین ہے، تو وہ اس بات پر غور و فکر کرتا ہوگا کہ فلاں کا بزنس بڑی ترقی کر رہا ہے, دیکھیں وہ کیا کیا اس کی خریداری کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو اللہ والوں کی شان یہ ہوتی تھی کہ وہ اس بات کی ٹو میں جاتے تھے کہ وہ جو اللہ کا بڑا پیارا ہے, اللہ کے ولیوں کی صف میں ہے, اللہ کے مقربین کی صف میں, اس کے اعمال کیا ہے, اس کی خصلتیں کیا ہے, اس کی عادتیں کیا ہے. تو یہ جو اللہ والا ہے یہ ڈھونڈتا ہوا اس بڑی عورت کے پاس پہنچ گیا اور جا کر اسے پوچھتا ہے کہ تیری اعمال کیا ہے. اس نے کہا میری کوئی خاص اعمال نہیں, میں بکریاں چراتی ہوں اور گھر میں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہوں, فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے علاوہ کوئی بڑی عبادت, کوئی بہت زیادہ ریاضتیں میرے اعمال میں نہیں ہیں.
جی
یہ دل ہی دل میں پریشان کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں, سارا دن روزہ رکھتا ہوں, بڑی مشقت اور بڑی میں کوشش کرتا ہوں, اور جو مقام و مرتبہ اللہ نے مجھے دیا ہے وہی اس کا ہے, اور یہ اس کے اعمال میں کوئی, اس کے معمولات زندگی میں کوئی ایسی بڑی عبادت, کوئی بڑے معمولات نہیں نظر آ رہے.
جی
جس میں پھر تجسس سے پوچھا کہ اللہ کی بندی کوئی بات تو ہوگی, غور تو کر. اس نے کہا ہے کچھ نہیں, معمولات میرے یہی ہیں کہ میں بکریاں چراتی ہوں, بچوں کی پرورش کرتی ہوں اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتی ہوں, بہت زیادہ ریاضتیں عبادتیں نہیں کرتی. ہاں ایک چھوٹی سی خصلت ہے, ایک چھوٹی سی عادت میرے اندر ہے کہ میں اگر کبھی بیمار ہو جاؤں تو کبھی شفا کی تمنا نہیں کرتی.
اللہ اکبر.
اگر کبھی مجھے دکھ ملے تو سکھ کی آرزو نہیں کرتی. صرف یہ ہے کہ میرے رب نے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں اسی پر راضی رہتی ہوں.
اللہ
جو عبادت گزار ہے اس نے ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کہا کہ اللہ کی بندی یہ چھوٹی سی خصلت ہے, بڑے بڑے عبادت گزار اس سے عاجز ہیں, اس سے محروم ہیں کہ اپنی رضا کو, اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا میں فنا کر دینا یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو بڑے بڑوں کو نہیں ملتا. تو وہ جو آپ نے بات کی نا کہ احساس کمتری,
جی
جس بندے کو اپنے رب سے تعلق بن جائے اس کو احساس کمتری نہیں ہو سکتا. تو احساس کمتری کا سبب ہی یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا میں پیچھے رہ جانے کا احساس, اور جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں, جن کی جن کا یقین اور ایمان اور ایقان اس بات پر پختہ رہتا ہے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں گے تو ہمارا رب ہمیں ضرور عطا کرے گا, اگر بظاہر ہمیں اس کا کوئی حل نظر نہ بھی آیا تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. اس طرح ایک اور بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی آپ کو کبھی کوئی دکھ ملا, میں خلاصہ تن مفہوماً عرض کر رہا ہوں.
جی جی.
انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دکھ ہے کس کی طرف سے, پوچھنے والے نے کہا کہ انعام و تکلیف دکھ اللہ کی طرف سے, اس نے کہا جو اللہ کی طرف سے ہو اس پر پریشان ہوتے.
اللہ اکبر.
تو بات یہ ہے کہ جب جو بھی میری ساتھ بیت رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ میرے برے اعمال کا وہ ہے, اس پر مجھے احساس ہونا چاہیے, مجھے ندامت ہونی چاہیے, مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, میں اپنے رب سے بخشش طلب کروں, میں اس اگر وہ میرے اعمال کی بنا پر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور مجھے عافیت عطا فرمائے. عافیت کا سوال کرنا چاہیے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دعا عافیت کی ہے. لیکن اگر میری زندگی میں میرے معاملے میں میرے رب کا فیصلہ یہ ہے, پھر مجھے اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ خالق سکون آپ کو سکون عطا کرے.
واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں قلبی سکون جو ہے وہ نصیب فرمائے. حضرت خواجہ صاحب کی کافی کا مجھے دو مصرے جو ہے وہ یاد آ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے تن میرا کنگھی ہووے, تے میں زلف محبوب دی باواں, تے پوش میرے دی, یعنی جلد میرے کی کھال, پوش میرے دی بن جائے جتی, تے میں یار دے پیری آواں, جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں. اللہ اکبر. اچھا یہ یہیں پر بند نہیں, آگے بھی ہے. بہرحال اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں بھی اللہ کریم احساس کمتری سے بچائے, اور احساس کمتری سے جو دل کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے حسد پیدا ہو جاتا ہے, یا بعض اوقات بندے کے دل میں جو ہے لوٹ مار کا بھی ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے احساس کمتری کی بنیاد پر. اس کو بھی تھوڑا میں چاہ رہا ہوں ہم آگے چل کر کے لیں گے, لیکن اللہ کی یاد میں دل لگائیں, نماز سے مدد مانگیں اور تہجد پڑھیں, دعائیں مانگیں, پھر آپ دیکھیں کیسے کام ہوتے ہیں. آپ کو ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں, پیکیج دکھا رہے ہیں, آئیے دیکھیں.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی.
اللہ اکبر.
جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھے دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سر ہے غم ہاتھ میرا اٹھا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے.
یا الہی مغفرت کر بے قصو
بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت, ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے, میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے, بخش محبوب کا باستا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے.
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آمین آمین آمین. عاشقان رسول کیسے روزہ رکھتے ہیں, آئیے آپ کو کچھ اس کے کلپس دکھاتے ہیں.
کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں, کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں, کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
اجر کا وقت ہو گیا,
واہ واہ ماشاء اللہ. ہمارے صبح سندھ کے اصلاح اعمال کے ذمہ دار ماشاء اللہ حاجی عامر, آپ دیکھ رہے تھے سلام جنا بھی لگا رہے تھے, بڑے پیارے اسلامی بھائی, بڑے پولائٹ, بڑے تحمل مزاج والے ماشاء اللہ, اور اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. کیا زبردست جو ہے وہ سحری اجتماع کا سلسلہ رہا ڈھیرکی میں. اور مدنی چینل کے ناظرین بچے بھی عدنان بھائی روزہ رکھتے ہیں.
بالکل.
اور مجھے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں مسجد میں عبدالغنی بھائی, ان کا بیٹا ہے عدنان بھائی, وہ چھوٹا سا ہے, یعنی ہے وہ کم و بیش 6-7 سال کا ہے, लेकिन लगता वो 4-5 साल का है।
अच्छा,
बाद बच्चे होते हैं ना कि उनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होती, बल वो बहुत अच्छा है
जी,
जेन उसका बहुत अच्छा है, बातें बड़ी अच्छी करता है माशाल्लाह। और दुरूद पाक अदनान भाई 2000 रूसी व्यक्ति में पढ़ लेता,
वाह,
अली रजा नाम है उनका, अब्दुल गनी भाई का बेटा
माशाल्लाह।
और उसको भी यानी उसका रोजों का शौक देख के ना अपने रश्क करें कि क्या शौक है रोजे रखने का। अच्छा, पिछले साल रमजान मुबारक में उसने अल्हम्दुलिल्लाह 20 रोजे रखे थे उसने, कमो बेच मुझे याद पड़ रहा। अच्छा, आप हसन रजा देखें, हमारा
माशाल्लाह
अमीर सुन्नत का रदाई पोता भी है हसन रजा बिन अली रजा, इन्होंने तो गालिबन 24 रोजे पिछले माह रमजान में रखे माशाल्लाह। तो बच्चों का भी एक जौक होता है रोजे रखने का, अच्छा नफली रोजे रखने का भी शौक है उनको
माशाल्लाह।
तो उनके वाले साहब कहते हैं बेटा आप गर्मी के दिन भी हैं तो स्कूल भी जाना है, तो ये भी है, तो बहरहाल अल्लाह हमें भी जो है वो नसीब फरमाए, इबादत का जौक और शौक जो है वो अल्लाह हमें अता फरमाए। तो रोजा रखें, और जो रोजा रख रहे हैं उनके लिए जो है वो अल्लाह करीम की तरफ से इनामात भी बहुत है, और जो रोजा रखने के लिए फैसिलिटेट करेंगे उनके लिए भी बड़े इनामात हैं। जी हाँ, सहरी बनाने वाली इस्लामी बहनें इनके लिए भी बड़ी जो है वो अल्लाह करीम की तरफ से जो है वो इनायतें होंगी। यूं ही इफ्तार बंदे ने तो बैठ के दान भाई दस्तरखान पर वो जो बना हुआ होता है वो खाना ही होता है, लेकिन बनाने वालों की जो एफर्ट है मेहनत है यकीनन इसका अजर व सवाब जो उनके हिस्से में आएगा ये उन्हीं के हिस्से में है। और इफ्तार करवाना ये भी बड़ी इसारतमंदी की बात है कि जो किसी को एक घूंट जो है वो पिला करके जो है वो रोज़ा इफ्तार करवाए, और पानी का घूंट पिला रहा है, शरबत का घूंट पिला रहा है, या दूध का एक घूंट पिला करके इफ्तार करवा रहा है, तो इसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को मिलेगा। अच्छा, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी रोजादार को सैर होकर खिलाए, तो आका करीम ने फरमाया हौज़े कौसर से आबे कौसर पीने को मिलेगा उसे। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आबे कौसर, ये हदीस का मैंने आपको मजमून सुनाया, तो आबे कौसर दिलाने वाली नेकियों में से एक नेकी रोजादार को खाना खिलाना भी है। तो रोजा भी रखें और अल्लाह करीम को जो है वो राजी करने के लिए हमने ये कोशिश भी करनी है। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए और दिल हमारा पाक हो जाए, साफ हो जाए, इसकी दुआ भी करते रहें और अल्लाह करीम से इल्तिजा भी करते रहें और कोशिश भी करते रहें। इसके लिए बातनी बीमारियों की मालूमात किताब जो है वो इसका मुताला फरमाए, इंशाल्लाह दिल जो है ये बातनी मोहलिकात से बचेगा। निजात दिलाने वाले आमाल ये किताब पढ़ें, इंशाल्लाह दिल उन कामों में अल्लाह ने चाहा तो ये लगने की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा कि जिनसे मेरा रब क्या हो जाएगा, राज़ी हो जाएगा। अल्लाह हमें ये सआदत नसीब फरमाए और इस्तिगासा भी करते रहें। मेरा दिल पाक हो सरकार, दुनिया की महाबत से मुझे हो जाए नफरत, काश आका मालो दौलत से। आमीन 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 आमीन। अल्लाह पाक हमारे दिल को आका करीम की मोहब्बत से आबाद फरमाए, अपनी मोहब्बत से रोशन फरमाए, और वो जिनके बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह,
वाह,
जो ईमान वाले हैं सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उन खुश नसीबों में हम सबको शामिल फरमाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी।